सुबह हो मेरी रहमत तो से भरी मेरी रहमत तो से भरी भले आँख सले थला कहते कहते खुले आँख सले थला कहते कहते الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چلے کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک پڑھنے میں بخل کرنے کی وعیدیں بھی ہیں۔ حضور کا نام نامی اس میں گرامی سنے تو درود پاک پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذکر اذکار زبان پر جاری رہنا چاہیے، اس کی برکتیں ملیں گی۔ شفاء القلوب کے اندر ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور جب اس کی قبر کھودی گئی تو اس میں سے ایک کالا سانپ نکل آیا، قبر کو بند کیا گیا، دوسری جگہ کھودی گئی وہاں پر بھی سانپ نکل آیا، تیسری جگہ کھودی گئی تو وہاں بھی وہ سانپ نکل آیا، اور اس سانپ نے کہا تم دنیا میں جہاں پر بھی قبر کھودو گے میں وہاں سے نکل آؤں گا۔ اور وہ سانپ بیان کرنے لگا کہ یہ شخص جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنتا تھا تو درود پاک پڑھنے میں بخل کرتا تھا، لہذا میں اب اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا۔ الا یعوذ باللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے کیا فرمایا، آئیے آیت نمبر 2 سورہ مائدہ کا ایک جز جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال اور عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہم نے جتنی آیات مبارکہ سنی ہے اس کی اب تفسیر بھی بیان ہونے جا رہی ہے، تفسیر سیرۃ الجنان۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اس آیت میں دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں اور جو منع فرمائی ہیں سب کی حرمت کا لحاظ رکھو، نیز جو چیزیں اللہ تعالی کی نشانیاں قرار پائی ہیں ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لہذا دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اس شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں
خانہ کعبہ، قرآن پاک، مساجد، اذان، بزرگوں کے مزارات وغیرہ سب ہی داخل ہیں، بلکہ جس چیز کو اللہ تعالی کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی شعائر اللہ بن جاتی ہے، جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم صفا مروہ پہاڑوں پر پڑے تو وہ شعائر اللہ بن گئے، اور رب کریم نے ارشاد فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. آگے ارشاد فرمایا والشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کو، فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کو حلال نہ ٹھہرا لو. محترم مہینے چار ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم. زمانہ جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا ہے. یاد رہے کہ اولاً اسلام میں ان چار مہینوں میں جنگ حرام تھی، اب ہر وقت جہاد ہو سکتا ہے، لیکن ان کا احترام، ان مہینوں کا احترام بدستور باقی ہے، یعنی ان مہینوں کا احترام بہرحال باقی ہے. اس کی تفصیل سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں بیان کی گئی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کبھی بیان کریں گے. آگے ارشاد فرمایا وللہدی وللقلائد، اور نہ حرم کی قربانیاں اور نہ علامتی پٹے کی قربانیاں. عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے درختوں کی چھال وغیرہ سے ہار بنا کر ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں اور ان سے چھیڑخانی نہ کریں. حرم شریف کی ان قربانیوں کے احترام کا حکم دیا گیا ہے. آگے ارشاد فرمایا اولا آمین البیت الحرام، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال اور عزت کو. ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں سے مراد حج اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں. آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شریح بن ہند یہ ایک مشہور بدبخت تھا جو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں. تائیدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب عز و جل پر ایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں. وہ کہنے لگا بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور انہیں بھی لاؤں گا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا. کون کیا بولے گا حضور جانتے ہیں، یہ علم غیب مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ. کون کیا بولے گا اور کون سی زبان بولے گا، شیطانی زبان بولے گا یا رحمانی زبان بولے گا، حضور یہ بھی جانتے ہیں. کیا علم ہے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ. اس کے چلے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غدار اور بد عہد کی طرح پیٹ پھیر گیا، یہ اسلام لانے والا نہیں ہے. چنانچہ اس نے فریب کیا اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور اموال لے گیا، والعیاذ باللہ. یعنی اہل مدینہ کا جو ہے وہ اس نے جو مال اسباب تھے، جو مویشی تھے، وہ لوٹ لیے، اللہ بچائے. اگلے سال وہ یمامہ کی حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کی کلادہ یعنی مخصوص ہار والی قربانیاں لے کر حج کے ارادے سے نکلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اسی شریح کو دیکھا اور چاہا کہ مویشی اسے واپس لے لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا ہو اسے کچھ نہ کہا جائے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے ان لوگوں کا کہ جو احرام اتار دیں ان کے لیے کیا حکم ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل آیات مبارکہ کی تلاوت بھی سنیں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں با ادب بنائے، ادب والا، احترام کرنے والا اور جو ہے وہ نیاز مندی اختیار کرنے والا یہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمایا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چلے کے ناظرین، آج کے پروگرام کی عنوان کی طرف آتے ہیں. آج کے پروگرام کا عنوان ہے حقوق العباد کی اہمیت. بڑی مسلم ہے اور انشاءاللہ آج ہم اس کا ذکر خیر کریں گے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمن
Yeah.
سبحان اللہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام سنت کے کلام کے قربان جائیں، کیا خوب کلام لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں سے متعلق، سبحان اللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گئے، کیا لفظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں اور کیا عظمت اور شان بیان کی ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی بڑی نہیں ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، اور گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے جو اشعار ذکر کیے ہیں، بعض لوگوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی شعر سنا رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو شعر ہی سنا رہے ہیں نا، کوئی روایت تو نہیں بتا رہے ہیں نا، تو اس عنوان پر پوری مطلب یوں بولیں کتابیں تحریر ہیں، احادیث مبارکہ کے مجموعے ہیں اسی عنوان پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہاں سے گزرتے تھے وہ راستے جو ہے وہ خوشبودار ہو جایا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام پہچان لیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوشبو سن کر کے آقا کریم یہاں سے گزرے ہیں، سبحان اللہ۔ النبی المعطر میرے ذہن میں کتاب آ رہی، کیا خوبصورت بیان ہے اس میں، بلکہ ہم نے ایک پیکج بھی آپ کو دکھایا ہے اسی عنوان پر، یوں مہکتے ہیں مہکنے والے، اس پر خوشبو مصطفیٰ کے بیان پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور کل قیامت میں اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی عطا فرمائے۔ حقوق العباد کی اہمیت، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، موضوع ہے، اس کو لے کر کے چلیں گے۔ سگیری میں نے جو ابتدان بات کہی تھی کہ یہ جو گفتگو کی جاتی ہے بھائی حقوق اللہ رہ بھی جائیں تو خیر ہے، حقوق العباد میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کیا فرمائیں گے اس سوچ کے حوالے سے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیں ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، حقوق اللہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں، لفظ حقوق اللہ پر ہی غور کریں، یعنی اللہ کے حقوق، تو جس چیز کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی نسبت ہو جائے تو وہ بھی بلند و بالا ہو جاتی ہے، تو حقوق اللہ کی اپنی جگہ اہمیت ہے، حقوق العباد کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ البتہ حقوق العباد کی اہمیت کو یوں اجاگر کیا گیا ہے کہ بعض اوقات حقوق اللہ تو ادا کیے جاتے ہیں لیکن حقوق العباد جو ہے وہ صرف نظر کر دیے جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کی لوگوں کی جو حرمت ہے، عزت ہے، حق ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بعض اوقات یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کی جو ہے وہ معاذ اللہ تحقیر بیان کی جا رہی ہو، بلکہ اس کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہوتی ہے، اور دیگر جس چیز کی عظمت اہمیت اجاگر کرنی ہو تو اس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے میرے ذہن میں جو ہے وہ ایک حدیث پاک ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ طواف کعبہ شریف کر رہے تھے، کیسا پیارا عمل ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، تو طواف کرتے کرتے آپ نے بیت اللہ شریف سے مخاطب آپ ہوئے، بیت اللہ شریف سے فرمانے لگے کہ اے بیت اللہ تو کیا عمدہ ہے، اور تیری خوشبو کیا عمدہ ہے، اور تیری حرمت و عظمت کتنی عظیم ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مومن کی حرمت و عزت اس کے مال و جان کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے عظیم تر ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی، دیکھا جائے تو عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، مومن کے ساتھ بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے، ہمیں حکم ہے کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کریں،
ٹھیک،
حالانکہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم جو ہے کسی کے بارے میں سوچیں تو سوچنے کا بھی جو ہے وہ کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے کہ کسی کے بارے میں سوچنا ہے تو سوچنا کس طرح ہے،
صحیح،
یہ جائے کہ کسی کا حق ادا کرنے کی بات کی جائے، کسی کے جو ہے وہ جو ہم پر لازم چیزیں حقوق آتے ہیں، جیسے جو ہے وہ نفقہ لازم آتا ہے کسی کا، جیسے بچوں کا نفقہ باپ پر لازم ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ اگر ماں باپ کمانے والے نہیں ہیں یعنی آخری عمر میں پہنچ گئے ہیں، ان کا نفقہ بھی جو ہے وہ بچوں پر لازم ہوتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ کھانے پینے اور جو ہے وہ
رہائش
وغیرہ کی ترکیب، یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس سے چھوٹی چیز کا ذکر کیا گیا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کریں، یعنی سوچنا ہے تو بہتر سوچیں اور جو ہے کسی کے بارے میں جو ہے وہ ناقص سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک انسان کی حرمت، عزت، اس کے حق کو بڑے جو ہے وہ بڑا عظیم ہے، لیکن جو ہے وہ حقوق اللہ کی اپنی جو اہمیت ہے، اور حقوق اللہ جو ادا کرے گا یقیناً حقوق العباد کا وہ خیال رکھے گا، جو حقوق اللہ ہی نہیں ادا کرے گا اس کے ذہن میں کیا حقوق العباد آئیں گے۔ اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو جو اسلامی ذہن رکھتا ہے، اسلامی معلومات رکھتا ہے، تعلیمات اسلام سے آگاہ ہوتا ہے، تو وہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو شخص جو ہے وہ عبادت کی جانب، دین کی جانب مائل نہیں ہوتا، وہ حقوق اللہ جو ہیں اسے بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے اور حق العبد بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اپنی دونوں چیزوں کی اپنی اپنی جگہ
اہمیت ہے۔ تو یہ اس کو اہمیت بیان کرنے کے لیے تو پھر یہ بندہ تو نہیں بولے گا نا حقوق العباد رہے، حقوق اللہ رہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو قابل گریست جملہ ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ مطلب صرف بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جیسے اس کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے اور ایک خامی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو اس کے اندر خوبی ہے نا اس کو لے کر تھوڑا سا اس کو پھیلا کر اپنی خامی اس خوبی کے پیچھے وہ چھپانا چاہ رہا ہوتا ہے،
اپنے آپ کو تسلی دے رہا
ہوتا ہے۔ اب یہ جو حقوق اللہ میں سستی کر رہا ہے، جیسے نماز پڑھنے میں سستی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اور اس کے علاوہ حج کا حکم ہے، عبادات جتنی بھی مطلب ہے جو اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں، روزے رکھنا ہے، وہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کر رہے، خندہ پیشانی سے پیش آ رہا ہے، کسی کا حق نہیں کھا رہا،
ہاں جی،
کسی کا پیسہ نہیں مار رہا، کسی کے مال پر قبضہ نہیں کر رہا۔ تو اب اس میں ایک اچھی خوبی تو ہے، بڑی اچھی بات ہے
جی،
اس کی پذیرائی ہے، اور اگر کسی میں یہ خوبیاں ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پر پھر یہ انداز رہنا بھائی حقوق اللہ رہ بھی جائیں تو خیر ہے، حق العبد جو ہے بندے کے جو حقوق ہیں تلف نہیں ہونے چاہیے، یہ انداز بہرحال درست نہیں ہے۔
جیسے جو ہے وہ لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، جب کسی کو نماز کی دعوت دے تو وہ کہتے ہیں کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو بچوں کی پرورش کرنا، ان کی جو ہے وہ حاجات کو پورا کرنا، یہ بھی تو لازمی ہے نا، یہ بھی تو کرنا ہے نا۔ تو اب جو ہے وہ عبادت کو چھوڑ کر رزق حلال کمانے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ رزق حلال کمانا جو ہے وہ جس نے جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے نفقے کے ادائیگی کے اعتبار سے، تو اچھا حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، اسی رب نے تو حکم دیا ہے کہ میری عبادت بھی کرو اور جو ہے ماہ رمضان کے روزے بھی رکھو، حج جو ہے وہ ساری استطاعت پر حج بھی فرض ہے۔ تو اگر ہم رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو پھر تو دونوں چیزوں کو ادا کرنا ہوگا، اور محض جو ہے وہ دل کو تسلی دے لینا یہ کافی نہیں ہے، بعض اوقات شیطان ہم سے کھیل رہا ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں بھی جو ہے وہ شیطان کرواتا ہے، اور یعنی آپ یوں سمجھیں کہ سامنے والے کو جو ہے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں اگر نماز نہیں پڑھتا معاذ اللہ، میں جو ہے رزق حلال تو کما رہا ہوں نا، کسی کو جو ہے وہ دھوکہ تو نہیں نہ دے رہا، کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا، کسی کو تکلیف تو نہیں کر رہا۔ اچھا یہاں پر شیطان ایک اور کھیل بھی کھیل جاتا ہے، وہ وسوسے یوں آتے ہیں جناب، وہ دیکھو نماز بھی پڑھتا ہے، وہ دیکھو روزے بھی رکھتا ہے، وہ دیکھو جو ہے فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، درود پاک بھی پڑھتا رہتا ہے، جب دیکھو جو ہے وہ نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کرنے کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ آستین کو چڑھا کر مسجد کی جانب جا رہا ہوتا ہے، اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن دیکھیں وہ کاروبار کے اندر جو ہے وہ یوں دھوکے دے رہا ہوتا ہے، لوگوں سے بدسلوکی کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی عبادت کو کیا کرنا ہے، یعنی اس قسم کی گفتگو وہ آدمی کر رہا ہوتا ہے جو خود عبادت سے دور ہوتا ہے۔ تو کسی کی برائی کو دیکھ کر اپنی برائی پر جو ہے وہ جم جانا یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے، یعنی یہ جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ بھئی نماز قضا کرنا یہ گناہ نہیں ہے، تو یقیناً یہ گناہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو جھوٹی تسلی دے رہا ہے وہ درست نہیں دے رہا، تو لہٰذا جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ایسے کلمات زبان پر نہیں لانے چاہیے۔
واہ جی واہ، کتنی خوبصورت بات ہے حافظ صاحب، بندہ ریئلائز کر لے
جی،
اور دیکھا جائے تو حقوق العباد بھی تو حافظ صاحب اللہ کریم نے بیان فرمایا
جی، بالکل سلمان بھی، قطع نظر اس کے حکم شرعی کے اعتبار سے اگر ایک لمحے کے لیے غور کریں، ایک طرف ہے خالق و مالک
جی،
اس کے حقوق، اور دوسری طرف ہیں اس کے بندوں کے حقوق، انسان کے، مسلمان کے۔ ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے حقوق میں کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، بندے کے حقوق میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات خود بندہ ایک لمحے کے لیے غور کرے، یہ کتنی سخت بنتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جس نے حقوق بیان فرمائے، اپنے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی، اس کے بارے میں ہم کیا بات کہہ رہے ہیں، اور جو انسانوں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، اس کو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ یعنی اگر تقابل مقصود نہیں ہوتا لوگوں کا، وہ بیچارے اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے
تو یہ بات
کیسی مطلب جو ہے وہ سخت بنتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق کو معاذ اللہ جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہا۔ کال سے اگرچہ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں اس طرح کا کوئی تقابل کر رہا ہوں، لیکن اس سے یہ چیز جو لازم آ رہی ہے وہ کتنی شدید ہے، کتنی بری ہے کہ اللہ تبارک، ہمیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ تو ایسا کریم ہے، بندوں کو حقوق کے معاملے میں جو اہمیت ہے وہ اس کے حکم کے اعتبار سے ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اور دیکھیں وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، جب اس نے کرم فرمانا ہے نا، جس بندے کا حق ہے نا اس کو بھی راضی فرما دے
اللہ۔
اور بعض اوقات جو ہے وہ محض اپنے فضل سے، اور بعض اوقات جنت کی نعمتیں عطا فرما دے، میں کہا یہ لے لو اور اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جاؤ، تو ایسا ہوگا قیامت کے دن۔ تو یوں ہمیں دونوں کا علیحدہ علیحدہ مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ باپ کی عزت نہ کرو، ماں کی عزت کرو، وہ میں جی ایک عبادت کر رہا ہوں، بھائی دونوں عبادتیں ہیں، دونوں کے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں، دونوں کی اہمیت جدا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ رزق حلال کما رہے ہیں تو آپ بولیں نمازیں میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جی رزق حلال کما رہا ہوں، نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جی فلاں جگہ ڈنڈی مار رہا ہوں۔ یہ دونوں یا چاروں اس طرح کے جو احکامات ہیں، ہر ایک کے حکم جدا، ہر ایک کا جو ہے وہ محل جدا، اس لیے کسی ایک کی وجہ سے دوسرے میں کمی بیشی، یہ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہی نہیں۔ اسلام تو ایسا ستھرا دین اور مذہب ہے، اور اپنے ماننے والوں کو ایسا انداز جو ہے وہ عطا کرتا ہے، کسی ایک کے حق کو ادا کرنے میں دوسرے کا حق تلف ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نمازوں کو لے لیجئے آپ، ایسا نہیں ہے کہ بندہ اگر نماز پڑھے گا تو وہ روزی نہیں کما سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہزاروں لاکھوں نمازی ایسے ہیں جو روزی بھی کما رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں،
ایسی بات
یہ یعنی معاشرے کے اندر رائج ہے۔ اس لیے ایسا ذہن بنانا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں فلاں کام کروں گا تو فلاں نہیں کر سکوں گا، یہ عبادت کروں گا تو یہ چھوٹ جائے گی۔ تو فرائض واجبات جو ہیں وہ ہر ایک پر لازم ہیں، انہیں پورا ہی کرنا ہے۔
مرحبا، ماشاء اللہ۔ تو یہ سستی نہ کی جائے، اور بات وہی کی جائے کہ جو بات ہے، اپنی طرف سے بندہ بنا کر اپنی غلطی کو، اپنی کسی خامی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو ایک کانسیپٹ تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کانسیپٹ کے حوالے سے ہم کلیئر کر دیں، تاکہ یہ بات اس طرح کی نہ کی جائے کہ جس میں کوئی غلط معنی جو ہے وہ پایا جا رہا ہو، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کی جس سے یوں بولیں کہ ڈیویلیویشن ہو رہی ہو، ان کو ہلکا جو ہے وہ جانا جا رہا ہو، یا ان کے لیے بندہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کریم گرفت پر کرنے پر جب آئے گا تو وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید،
اللہ اکبر،
تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور جب وہ پکڑ فرماتا ہے تو پھر بندہ اسے بچ نہیں پاتا۔ اور حقوق اللہ میں سے جیسے مثال ہے نماز ہے، تو نماز نہ پڑھنا بھی کوئی چھوٹا کام ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ وہ جو جہنم میں جائیں گے انہیں کہا جائے گا بھی تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر گئی ہے، کس شے نے تمہیں جہنم میں چلایا ہے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کریم ہمارے حال رحمت فرمائے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نہیں بھی پڑھی تو خیر ہے؟ خیر نہیں ہے، شامت ہی ہے۔ لہذا دونوں کا جو ہے وہ بالخصوص جس طرح عبادات ہیں ان کی بھی رعایت کرنی ہے، اور جس طرح اسلام نے جن بندوں کے حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں ان کی بھی ہم کو رعایت جو ہے وہ کرنی ہے۔ اس طرح دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو مضبوط آدمی ہوتا ہے اس کو تو لوگ کم ہی چھیڑتے ہیں
جی،
یا اس کو جو چھیڑے گا وہ اسے اوپر کے، جیسے چور ہے تو چور سے اوپر ڈاکو مطلب وہ ہوتا ہے، بھائی ڈاکو جو ہے وہ چور کو بھی لوٹ لیتا ہے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو معاشرے کے اندر کمزور آدمی ہو اس کے حق پر لوگ زیادہ قبضہ کر جاتے ہیں، یا غاصب ہو جاتے ہیں، یا چھین لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟
دیکھیں یہ ایک معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، کہ لوگ جو ہے وہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہو یا اپنے خاندان کے اعتبار سے کمزور ہو یا اپنے جو ہے وہ علم مرتبے کے اعتبار سے کمزور ہو تو اس کو مزید جو ہے وہ اس پر ظلم کیا جاتا ہے. تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. ایک مسلمان چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے اس کے اپنے حقوق ہیں
جی.
اور ان حقوق کی جو ہے ادائیگی وہ ہم پر لازم ہے اور جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں
جی.
یہ تو کسی طرح درست نہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث پاک میں بیان کروں گا کہ ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور لا یحقروہ ولا یخذلوہ فرمایا کہ نہ اس کی تحقیر کرتا ہے اور نہ ہی اس کو شرمندہ کرتا ہے. یہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس میں جو ہے وہ کمزور اور طاقتور ہونے کی بات ہی نہیں ہے.
سبحان اللہ.
اور پیاری کتنی زبردست بات فرمائی کہ وہ اس کی تحقیر نہیں کرتا. اگر کسی حوالے سے اس کے اندر کمی ہے تو وہ کمی بیان کر کے بھی اسے شرمندہ نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو طرح طرح کی بات کر کے جو ہے وہ شرمندہ کیا جاتا ہے. کوئی ہل کلا کر بولتا ہے تو اس کی نقل اتاری جاتی ہے. اچھا کوئی جسمانی طور پر اس کا عذر ہے معذور ہے تو اس کی جو ہے وہ اس معذور ہونے کو بیان کیا جاتا ہے. اگر کسی کے چلنے میں کوئی خامی ہے تو وہ خامی بیان کی جاتی ہے. یعنی کوئی بھی اس کا انداز ہے اس انداز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے اگر کسی کے بچے کی کوئی اس طرح کی حالت ہے تو اس کا جو ہے وہ کوئی اسی طرح کا جو ہے وہ معاملہ کر دیا جاتا ہے. کوئی ذہنی طور پر کمزور ہے
اللہ
یعنی پڑھائی میں کمزور ہے جیسے تو اس کی بھی تحقیر کی جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی علم میں بہت بڑا ہے تو اور کوئی علم میں کمی والا ہے تو اس کے بعد میں اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اعلی علم بھی بول رہے ہوتے ہیں ارے ایسے تو اس کا تو تلفظ ہی صحیح نہیں ہے اسے تو بات کرنا ہی نہیں آتی ہے. یعنی اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے جس سے اس کی تحقیر ہوتی ہے
جی.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ تحقیر کرنے سے منع کیا. ایک مسلمان کی شان نے یہ بیان کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کو نہ حقیر جانتا ہے نہ شرمندہ کرتا ہے.
یہ بھی بڑی پیاری بات ہوگی کہ مسلمان کو ذلیل بھی نہ کیا جائے اور اس کو خام خواہ جیسے ہوتا ہے شرمندہ کرنا یہ کام بھی نہ کیا جائے. اور کسی کو بے سہارا سمجھ کر اس کے ایسٹس پر اس کے ساز و سامان پر یا اس کے مال پر یا اس کی زمین پر قبضہ بھی نہ کیا جائے. لوگ پیسے جو ہے وہ دبا لیتے ہیں لینڈ وہ کہتے ہیں جملہ ایک لینڈ ہونے نہیں دل ہے لے سکتے ہو تو لے لو.
اللہ اکبر.
یہ جو بات ہے نا یہ بڑی خطرناک بات ہے. کسی کو یوں اس طریقے پر آ جانا کہ بھئی وہ سامنے والا بیچارہ ایک شریف آدمی ہے یا ایک معاشرے میں ایک کمزور آدمی ہے یا جسے یوں بولیں کہ اثر و رسوخ والا نہیں ہے اور اس کے ایسٹ پر قبضہ کر لینا یا اس کو اس طریقے سے دھمکانا یہ طریقہ کار حافظ صاحب درست نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے معاشرے.
بالکل.
پھر وہ جب شریف جب بدماش اس کو بدماش بننا نہیں چاہیے. شریف بننے کو چاہیے کہ وہ شریف ہی رہے
جی.
لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ شریف جب بدماش بنتا ہے نا پھر بڑا خطرناک بنتا ہے
جی. یہ یعنی اس طرح کا انداز کسی ایک بندے کو ظلم پر ابھارنا تو یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی
جی.
ایسا انداز اختیار کر لینا کہ دوسرا بیچارہ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ظلم زیادتی پر اتر آئے یا اسے اس کے سوا اور کوئی رستہ نظر نہ آ رہا ہو اگرچہ وہ بھی غلط ہے. ظلم و زیادتی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا کسی کے ظلم کے مقابلے میں. کسی نے ایک پر ظلم کیا تو اب دوسرا جو ہے وہ یہ سوچ کر اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں اس پر ظلم کرنا شروع کر دوں اس طرح تو معاشرہ ہی بگڑ جائے گا. اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا. ہمیں ہر جو مسئلہ ہے اس کو درست انداز میں شریعت کے بتائے ہوئے انداز میں درست جو ہے وہ کیا جائے. لیکن ایسے شخص کا اس طرح کا انداز اختیار کرنا کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا جائیداد پر قبضہ کر لینا کسی کی رقم دبا لینا قرض لیا تھا واپس نہ کرنا اور جو اس طرح کے انداز ہیں شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی. جیسے ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جو اس طرح کے لوگ کر لیتے ہیں نا اب مد مقابل جو شخص جس نے مطالبہ کرنا ہے اگر اس کے انداز میں کچھ سختی آ جائے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو اب ہم اس کو شریعت بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار تمہارے لیے درست نہیں تھا لیکن آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا وہ بھی درست نہیں تھا. تو کسی بندہ مومن کے لیے
وہ درست تھا یا نہیں تھا اس پر بھی بات کرنے کی حاجت ہے. آپ نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے.
ہاں جی.
اور صاحب الحق کی مقال
جی
لصاحب الحق کی مقال جو صاحب حق ہے اسے بات کرنے کا بھی حق ہے. ایک تو آپ نے پیسے دبائے ہوئے ہیں ऊपर से बोल रहे हैं आप बदतमीजी से मेरे साथ पेश आ रहे हैं, भाई आप पैसे अगले बंदे के दें ना, बदतमीजी कराएं अपने, ये भी बात हो जाए। यानी एक ये भी अजीब अजीब साइकी है हाफिज साहब
जी,
एक तो अगले बंदे को तकलीफ देना है
जी,
और ऊपर से अगर वो कोई एहतजाज ही कर रहा है ठीक है, तो जो खुद कर रहा है उसको पीछे छोड़ के अगले बंदे को मैदान में लेके आना, आपका तो बोलने का तरीके ठीक नहीं है, आपकी तो जबान ही ठीक नहीं है, आपको तो तमीज ही नहीं है बात करने की। तो भाई ये सारी चीजों पर उभारा है इसको किसने है इस पर, मतलब ये कुछ खाब तो इसको नहीं आया ना कि मैंने जाके इस तरीके से जो है वो बात करनी है, ये भी तरीकाकार मतलब
बाज लोगों का रवैया जो है वो ऐसा होता है कि जो तहम्मुल मिजाज शख्स होता है ना
हाँ जी,
वो उस बेचारे के तहम्मुल का पैमाना भी जो है ना वो
लबरेज हो जाता है।
हाँ जी, तो देखें असल में हुआ क्या, ये शरीयत की जो नाफरमानी है ना उसकी वजह से हुआ। अगर इब्तदान ऐसा किया जाता, कुदरत थी, दे सकते थे, अच्छा नहीं दे सकते तो उसका भी शरीयत ने तरीका बताया। एक यह है कि आप सामने वाले को चक्कर लगवा लगवा के, अब कभी अगर आमना सामना हो जाए और ऐसी सूरत हाल में क्या बनेगा ये हर बंदा गौर कर सकता है। कुदरत नहीं है, अच्छा तरीका ये था, शरीयत ने आपको यहां भी रास्ता बताया, आप उसके पास जाएं, माजरत करें, उसे कहें आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दें, मैं पांच दिन के बाद दे दूंगा, तारीख जो है वो फलां, बल्कि क्या ही अच्छा हो अगर एक दो दिन जो वादा आपने किया था उसमें दिन बाकी है, पहले ही आप चले जाए उसके पास, उसको जहमत ही ना हो बात करने की, आपके पास आने की, बल्कि आप उसको रिस्पेक्ट दें इस एतबार से कि आपके काम आया था, आप से चले जाते हैं भाई दो दिन की मोहलत दे दो यार, मुझे दो दिन के बाद दे दूंगा। लेकिन अगर वक्त आने पर चार दिन, दो दिन में चार चक्कर उसके लगवा दिए आपने, और अब जो है फिर बाजों का गलत तरीका कार भी लोग इख्तियार करते हैं, अब अगर कहीं आमना सामना हो जाए और फिर जो है बंदा, अब जो आप कह रहे हैं कि दो दिन की मोहलत दे दें, यह काम अगर पहले कर लेते उसका दिल भी बड़ा हो जाता और इस तरह की जो है ना वो कहीं चपकलिश भी ना होती।
ठीक है, ये भी काबिले गौर बात है, इसका भी ख्याल रखा जाए, और हक बहरहाल किसी का नहीं मारना चाहिए, अपनी ताकत के जोर पर, अपने मनसब के जोर पर, अपने इख्तियार के, अपने अथॉरिटी के जोर पर किसी, ना तो किसी पर जुल्म करें और ना ही किसी का हक दबाएं। याद रखिए कब्जे करने वाले मर जाते हैं, जमीन वहीं की वहीं रह जाती है। कहने वाले ने सतबे की बात कही, उसने कहा कि जहां पर आप रह रहे हैं ये घर किसका है? उसने कहा, बंदे ने जवाब दिया, भाई हमारा। ने कहा आपसे पहले किसका था? हमारे वाले साहब का था। उससे पहले किसका था? ये जमीन थी हमारी विरासत में, हमारे वाले साहब को मिली थी, दादा की हमारे जमीन थी। तो उनसे पहले ये जमीन किसकी थी? अब वो लाजवाब हो गया बंदा, अब इसका क्या जवाब देगा उसका। चलो आ रही है, इन्हें वो समझा रहा था कि जो एसेट, जो जमीन का रकबा, जो ये जगह, जो ये मकान, जो ये प्लॉट अभी जिस पर मैंने कब्जा किया हुआ है, मुझसे पहले किसी का था, उससे पहले किसी का था, उससे पहले किसी और का था, और अब ये किसका है? मेरा है, और मेरे सांस बंद होने के बाद ये किसी और का होगा, उसके बाद ये किसी और का होगा। बंदे जाते जाएंगे, आराधी का जो टुकड़ा है वो वहीं का वहीं रह जाएगा।
जी बिल्कुल।
तो बंदा क्यों उसकी वजह से अपनी जो है वो कब्र भारी कर ले और अपनी आखिरत जो है वो खराब कर ले, किसी की जमीन पर जो है वो कब्जा कर ले।
असल में हकीकत को जानना चाहिए कि ये जो सारी चीजें हैं ये तो आर्जी तौर पर हम यहाँ दुनिया के अंदर आए हैं और यहाँ से जो है वो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी होगी हमारी
जी।
और क्या होता है मुआशरे के अंदर जो ये बिगाड़ पैदा होता है ना, वो इसीलिए कि हम दुनिया को सब कुछ समझ लेते हैं
जी।
और चंद दिन की दुनिया को संवारने के लिए जो है वो हम यूं इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि हम जायदाद इसलिए बना रहे हैं, अब उसके लिए जायज नजायज दोनों तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी औलाद सुखी रहे। तो लोगों से पूछा जाए कि फिर अपनी जात के लिए तो ये ना हुआ, अपनी औलाद के लिए हुआ। वो औलाद तुम तो नहीं हो ना, वो तुमसे जुदा ही है ना, आप अपनी औलाद के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। यानी अपने आप, अपनी औलाद के लिए अपने आप को जहन्नम में झोंक देना ये किसी तरह भी अकलमंदी नहीं है। यानी इसका जो है फिर दुनिया के अंदर भी रिजल्ट निकलता है कि वही औलाद जिसके लिए आदमी ने जो है वो जायज नजायज सारे तरीके इस्तेमाल किए होते हैं हाफिज साहब, वही जो है वो माँ बाप को छोड़ देती है
जी।
अच्छा उसी जायदाद पर जायदाद को लेने के लिए बाज ऐसे नादान भी होते हैं जिन्हें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने वालिद साहब को ही जो है वो रास्ते से हटा देते हैं, यानी ऐसे केसेस मौजूद हैं?
जी बिल्कुल।
अच्छा बाज तो ऐसे मामलात होते हैं कि एक मस्जिद के सामने एक बाबा और एक नौजवान आपस में लड़ रहे थे, लोगों ने जो है वो बीच में आए और कहा कि भाई तुम्हें शर्म करनी चाहिए, ये बुजुर्ग आदमी है और तू इनके साथ जो है वो यूं लड़ाई कर रहा है, बुजुर्गों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि ये कोई गैर नहीं है, ये तो मेरा बेटा है, जायदाद जो मेरी जायदाद है, अब तो अभी मैं मरा भी नहीं हूँ और ये उस जायदाद का तकाजा कर रहा है कि मुझे जो है वो मेरा हिस्सा दे। यानी ये कैसी अजीब बात है कि अभी तक तो आपका हिस्सा जो है मुतहक्कक ही नहीं हुआ, आपका वालिद फौत होगा तब आपकी वरासत बनेगी, आपका हिस्सा कैसे हो गया?
ऐसी बात,
वो तो वो मुकम्मल तौर पर आपके वालिद साहब इसके मालिक हैं।
हाँ जी।
तो अब जो है वो अपने वालिद साहब से झगड़ा कर रहा है, कैसा नादान वो लड़का था, नौजवान था। तो वही औलाद जो है वो बाज़ुकात वालदैन के खिलाफ खड़ी हो जाती है और गुफ्तगू कर रही होती है, कैसी यानी ना पायदार ये दुनिया है कि जिसके लिए जो है वो हम आपस में झगड़े कर रहे होते हैं, एक एक बारिश जगह के लिए जो है वो भाई भाई से लड़ जाता है और ऐसे खून खराबे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हालांकि बिल्कुल इस तरह का नहीं करना चाहिए। अच्छा एक और बात जो हक लेने और देने के एतबार से होती है, बाजू का कर्ज का मामला होता है ना, अभी जो बात हो रही थी मेरे जहन में आ रहा था कि जब किसी को हमने कर्ज दिया है और फिर जो वो कर्ज अदा ही नहीं कर रहा होता और जो है वो बड़ी परेशानी हो जाती है, तो किसी ने कहा था कि जो कर्ज है ये जो है वो मोहब्बत की कैंची है, कि जो आदमी कर्ज देने वाला होता है या लेने वाला होता है, इनके आप अंदर कितनी मोहब्बत क्यों ना हो कि वो अगर जो है जो आदमी कर्ज ले लेते हैं ना तो ऐसे लगता है बाज़ औक़ात कि वो उसका देने को दिल ही नहीं करता, अब ले लिया ना अब लेने को दिल ही नहीं करता, अब कोई लेने के लिए आता है तो जनाब तरह तरह की जो है बातें की जाती हैं और ऐसे बाज़ औक़ात मामलात होते हैं। मैं एक नौजवान के बारे में जानता हूँ कि जब वो बचपन में छोटे से थे 8-9-10 साल के होंगे तो किसी ने जो है वो उनसे कुछ उधार लिया घर वालों से ना, तो उनके वाले साहब बैरूनी मुल्क होते थे तो उनसे जो है वो उधार वाला ले लिया और अब उधार देने की जो है वो यानी तरकीब ही नहीं बना रहे थे। अब फिर उसके बाद जो है वो नाराजी भी होगी दोनों खानदानों के अंदर।
अल्लाह।
अब वो जो जिसको मैं जानता हूँ वो नौजवान बच्चा वो बार बार जो है वो उन्हें चचा चचा कहा करते थे, चचा के घर जाते थे कि हमें जो है वो पैसे दे दे, हर महीने उसकी माँ भेजती थी जाओ अपने जो है वो बराए नाम जो चचा है वो यानी जानने वाले उनके पास जाओ और उनसे कहो कि हमारे पैसे दे दे। और वो बच्चा चक्कर लगा लगा के कहीं यानी सालों गुजर गए और फिर कहीं जाके उनकी वो छोटी सी रकम जो है वो उनसे निकली। तो कैसी अजीब बात है कि हम किसी का उधार ले लेते हैं, किसी से कर्ज ले लेते हैं तो अब देने का नाम ही नहीं लेते और उसको इतने चक्कर लगवाते हैं कि उसकी जिंदगी का एक वाकया बन जाता है।
ओ भाई।
तो वो भी तौबा कर लेता होगा कि मैंने आइंदा के बाद किसी को कर्ज नहीं देना। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मलफूजात में एक बात है, आप फरमाते हैं कि जिसको मैं कर्ज देता हूँ उससे मुद्दत तो तय कर लेता हूँ कि ये कितने अरसे के बाद देगा, लेकिन जो है वो मैं देकर मेरा ये ज़हन नहीं होता कि मुझे वापस ही मिलेगा, क्योंकि अमूमी तौर पर लोग कर्ज लेकर वापस करते नहीं हैं। तो मैं इस तरह क्यों करता हूँ, क्योंकि जब मुद्दत पूरी हो जाती है और उसके बाद कर्ज लेने वाला कर्ज वापस नहीं करता तो इतना जो है वो सदका व खैरात करने का उसको सवाब मिलता है रोजाना। यानी मिसाल के तौर पर 1,000 रुपये मैंने हाफिज साहब को दिए और अदनान भाई से, और इनसे मैंने कहा कि आपने अगले जुमे को जो है मुझे 1,000 रुपया लौटा देना है।
ठीक।
अब जनाब अदनान भाई से जो है वो उन्होंने लौटा ही नहीं है, हफ्ते का दिन आ गया तो मुझे 1,000 रुपये खैरात करने का सवाब मिलेगा हदीस पाक के हुक्म के मुताबिक रोजाना। तो अब जो है वो हाफिज साहब नहीं भी देते तो क्या मसला है यार, रोजाना ही 1,000 रुपये खैरात करने का सवाब मिलेगा। लेकिन बहरहाल ये एक बात मैंने की है, यानी जिसने कर्ज दिया हुआ होता है उसको मालूम होता है कि उसके क्या मसाइल हैं और उसकी एक उम्मीद जो है वो लगी हुई होती है कि मुझे वहां से मेरी ही जो रकम मैंने अदा की थी वो वापस मिलेगी तो मेरा ये मसला हल होगा, वही मजबूर होता है। तो अब वो सवाब वाली बात तो तसल्ली के लिए जरूर है लेकिन सलमान भाई तसल्ली होती नहीं है।
अच्छी बात।
जिसका माल जो है कोई गसब कर ले तो तसल्ली कैसे हो,
कैसे होती है?
जितनी रकम ज्यादा होगी उतनी ही परेशानी और टेंशन ज्यादा होगी।
अच्छी बात है।
तो लिहाजा अव्वलन तो कर्ज دینا چاہیے، قرض دینے کے بھی ثواب ہیں، وہ ہمدردی کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ذہن بھی بنا لینا چاہیے،
دل بھی بڑا کر کے دینا جی، یہ بھی ساتھ میں ایک بات ہے. اور یہاں سے رکھیں، یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایک تو مطلب جیسے قرض ہے سامنے والے نے لیا ہوا ہے واپس نہیں کر رہا، اور اوپر سے کہہ رہے آپ کو تو روز ثواب مل رہا ہے نا اتنے پیسے خرچ کرنے کا، یہ بھی ایک امتحان کے اوپر ایک اور امتحان، مطلب یہ آپ اس بندے کا لے رہے ہیں، تو یہ بھی طریقہ کار درست نہیں ہے. اور میں
انہیں کہا جائے حضرت واپس کرنے پر بھی ثواب ہے، چینیے سے دے دیں آپ بھی ثواب،
آپ کو بھی ثواب ملے گا.
ویسے ہی حق تو ادا کرنا ہی ہے،
بالکل لازم،
حق کی ادائیگی نہیں کریں گے تو گناہ کا میٹر چلتا رہے. اس کے یہ ہے جس کا حق ادا کیا نا، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک دن بھی اس کی رضا کے بغیر وہ واپس نہیں کر رہا، اور واپس کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی استطاعت کے ہوتے ہوئے اگر آپ قرض کی ادائیگی میں لیٹ کریں گے جان بوجھ کر، تو آپ گناہگار ہوں گے، اور یہ گناہ کا میٹر مسلسل چلتا رہے گا.
اللہ اکبر،
تو اتنا بڑا تو ہے نا وہ کہ جناب آپ نے کسی کا حق لیا اور آپ حق ادا ہی نہیں کر رہے، تو وہ کسی طرح جو ہے وہ سلمان بھائی وہ چھوٹ تھوڑا جائے گا کہ اس کو ثواب مل رہا ہے. تو وہ تو آپ نے ویسے تفنن تباہ کے لیے یہ بات کی ہوگی کہ یہ کوئی ایسا ویسے بات جو کرنے والا ہے جس کو یہ حدیث پاک معلوم ہوگی، اس کو دوسری حدیث بھی تو معلوم ہوگی کہ اگر میں جو ہے اپنی اس کی رضا کے بغیر جو ہے وہ لیٹ کروں گا تو میں گناہگار ہو جاؤں گا. تو گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور جہنم کا راستہ جو ہے وہ آسان کرنے والی ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا
فرمائے. آمین. دکھشن نے بڑی زبردست بات کہی، اور اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنے، ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی کال شامل کرتے ہیں.
سر جی، ایک آدمی نے پیسے دیتے سن، وہ بندہ پیسے نہیں دے رہا، ہوں ان کا کی حل ہے، کیویں مثلا اسلام کی روشنی جی سانو دسیا جائے جی.
جی پیسے لیے ہوئے، ابھی تک پیسے نہیں دے رہا.
اللہ اکبر. دیکھیں سلمان بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بندے سے لین دین کریں نا، تو اس انداز میں کریں جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے.
ٹھیک،
یعنی آپ اس پر دو بندے جو گواہ ہیں ان کو وہ کیا جائے، اگر لکھت پڑھت والا کام ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر جیسے ایگریمنٹ بنتے ہیں
چاہیے.
جو شرعی اعتبار سے شریعت ہمیں بتاتی ہے یہ کہ آپ اس کو لکھ لیں، جب ہم شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن بعض اوقات ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. ابتدا ہی غلط ہوئی جب تو پھر بعض اوقات اس کا نتیجہ بھی غلط آتا ہے.
ٹھیک،
پہلی بات تو یہ کہ لین دین میں ہمیں وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں شریعت نے بتایا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے رقم دبا لیتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ افراد، ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود ہی اچھے انداز میں مطالبہ کرے، اچھا پھر بھی بات نہیں بن رہی، تو بات کو بگاڑنے کی بجائے سنوارنے کی طرف، میں اس بندے سے پیسے کیسے لے سکتا ہوں. مثال کے طور پر میں اس کا کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا رشتہ دار تلاش کرتا ہوں جس کی وہ بات مانتا ہے، اس کی بات رکھتا ہے. بعض افراد، کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہر بندے کے ارد گرد ہوتے ہیں جو آدمی جو ہے وہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے. تو ایسے شخص کو پیار محبت سے سمجھا کر آپ اس بات کی اہمیت دلائیں کہ بھائی میری رقم نہیں دے رہا اتنے عرصے سے، تو آپ اس سے بات کریں، وہ سمجھا دے اس کو. اچھا پھر اس کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ بعض اوراد و وظائف بھی ایسے ہیں، بندہ ان کی طرف بھی آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ الرحمن. مختلف جیسی کنڈیشن ہو اس کے اعتبار سے بات کو خراب کرنا بگاڑنا بعض اوقات جو ہے نا وہ نقصان دہ ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ انتقامی کاروائی کے اندر اتنے عرصے سے نہیں دے رہا، اب میں اس کی بائک چھین لوں گا، ایسا بھی کرتے ہیں بعض لوگ. یا کوئی چیز جو ہے وہ کوئی جانور کھول کے لے آئے اس کے وہاں سے، ڈیرے سے یا زمین سے، کہ چلو جی یہ ہمیں رقم نہیں دے رہا تو اس کا جو بچڑا ہے نا اس کو کھول کے لے آئے. اب وہ وہاں سے کھول کے تو لے آیا، ہوتا کیا ہے ایک تو انداز یہ تھا اس بندے نے یہ کام اس لیے کیا کہ میری رقم جو ہے واپس مل جائے گی، لیکن ہوا کیا، یہ بچڑا کھول کے آیا، اس نے جا کے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی کہ جی میرا بچڑا چوری کر کے لے گیا ہے. اب کیا ہوا، لینے کے دینے پڑ گئے، بات جو ہے وہ بننے کے بجائے اور بگڑ گئی. ایسے ہی بائک چھین لی،
کھول کے لے کے جاتے ہیں نا جی، وہ بچڑا نہیں کھول کے لے کے جاتے ہیں، وہ بھینس کھول کے لے کے جاتے ہیں. بچڑا تو چلے کوئی مطلب معمولی سی اس کی وہ رقم ہوتی ہے،
نچوٹا نہیں جی,
جی
یعنی وہ اپنی ہر بندہ جو ہے نا وہ جو اس طرح کی کاروائی کرتے ہیں نا تو وہ عام طور پر جو ان کی رقم ہوتی ہے نا اس سے زیادہ والی چیز ہی لے کر آتے ہیں.
یہ
تو اس طرح کا جو ہے وہ یہ انداز بھی درست نہیں ہے, بعض اوقات بہت خطرناک ہو جاتا ہے یہ.
جی
یہ اس طرح کے مطلب جو ہے نا واقعات میں نے سن رکھے ہیں کہ اس طرح کسی بندے نے کیا اور انہوں نے جا کے جو ہے نا اس کے خلاف رپورٹ درج کرا دی کہ جی وہ ہمارا اس طرح بیل کھول کے لے گئے ہیں اور یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اب وہ بات بننے کے بجائے بگڑ گئی, وہ جو جس نے لینے تھے نا اس کو دے کے جان چھڑانا پڑی.
اللہ بچائے,
نہیں بھی غلط جو ہے نا,
طریقہ غلط ہی ہے.
یہ بھی اس لیے ہوا کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں تھا, خود اپنی منمانی کی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی, انہوں نے زیادتی کی اور اس زیادتی کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اس لیے اچھے انداز میں بہتر انداز میں جو ہے معاملے کو سالو کرنے کی کوشش
جی یہ بات بنائیں اور بگاڑنے سے بچائیں. اور جو اس طرح کرتے ہیں یہ تو اور ظلم پر ظلم ہے. ایک تو پہلے پیسے نہیں اس کے دیے آپ نے, اوپر سے اس کے اوپر مطلب کوئی اور چوری کا کیس ڈال دیا, تو یہ بھی طریقہ کار یہ درست نہیں ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے, شرعی رہنمائی لے لیں اور یاد رکھیں جو دینا ہے نا وہ دینا ہی ہے. یہاں نہیں دیں گے تو پھر قیامت کے دن تو حساب ہوگا اور میزان لگے گا. اور تین پیسوں کے بدلے میں 700 مقبول با جماعت نمازیں.
اللہ
کتنے پیسوں کے بدلے میں؟
تین پیسے.
تین پیسے ہمارے تو ادھر, ہمارے پاکستان میں تو پیسے اب چلتے بھی نہیں ہیں. پیٹرول کی قیمت میں پیسے لے کے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی پورا روپیہ ہی اوپر کر لیتے, ساتھ میں یہ بات بھی ہے. چلیں بہر اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. تو جو حق دار اس کا حق ادا کریں, حق دبانا نہیں چاہیے. کسی کا دبایا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا ایشو کس طریقے سے حل ہو سکتا ہے اس پر فوکس کرے, اور بھڑائی کٹائی مار کٹائی سے تو بچنے کی ہی صورت اختیار کرنی چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت اور فضل فرمائے, آمین. جی
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے, میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے بڑا زبردست سلسلہ ہے, آج کا موضوع بڑا زبردست ہے, حقوق العباد. اس کے بارے میں آج جو ابھی آپ بات فرما رہے تھے, قرض کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے کہ اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہو تو اس کے بارے میں, تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قرض لے کر اور بعد میں بھول جاتے ہیں کہ یار جس سے قرض لیا وہ بس دنیا سے چلا جائے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں.
یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. حافظ صاحب کی کال کے لیے بہت شکریہ. اور لکھ لیں, لکھا ہوا پاس ہونا چاہیے میں نے کس کے کتنے دینے ہیں, اور گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ کس کے کتنے دینے ہیں تاکہ ایشو وغیرہ بعد میں نہ بنے. اور یہ قرض جو ہے نا یہ ودیان لا یموت, یہ جب تک دیں گے نہیں تو تب تک یہ ختم ہوگا نہیں, یہ سامنے والا معاف کر دے. جی
حافظ صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ جو قرض لے لیتے ہیں, جیسے میں نے حافظ صاحب سے قرض لے لیا
جی,
اور اب میں کہوں کہ یہ یاد دنیا سے ہی چلے جائیں تاکہ مجھے قرض نہ دینا پڑے, تو صرف یہ چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا.
ایسی بات,
کیونکہ یہ اگر چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے بچوں کو مجھے قرض کی ادائیگی کرنا
پڑے گا,
ان کو واپس کرنا پڑے گا, یہ وراثت کا مال بن جائے گا.
جی درست فرمایا.
تو اس لیے جو ہے وہ یہ خواہش کرنا کہ جناب جس سے میں نے قرض لیا, ایک تو اس نے احسان کیا تھا, نیکی کی تھی, اور جس نے ہم سے نیکی کی, احسان کیا, اچھا سلوک کیا, اس کے مرنے کی ہم خواہشیں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. تو ایسے بھی جو ہے وہ معاشرے کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی سوچ رکھ رہے ہوتے ہیں, جس کو دعا دینی چاہیے اس کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں, تو کیسے افسوس کی بات ہے. اور بد دعا دینے سے بھی جان نہیں چھوٹے گی, جو قرض لینے والا ہے اس کو اس کے بچوں کو قرض کی جو ہے وہ ادائیگی کرنا پڑے گی.
ٹھیک ہے جی.
میں سہیل بات کر رہا ہوں میلبرن آسٹریلیا سے. بھائی جان آج آپ نے موضوع بہت اچھا رکھا ہوا ہے, اور ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. حضور
بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ جی.
میرا نام عائشہ یامینت اتاریہ ہے, میں فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں. سلمان بھائی میری وقار بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ یہ نعت سنا دے. سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے.
مرحبا ماشاءاللہ جی.
मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, मैं सियालकोट से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि मुझे ये कलाम सुना दें। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, जज़ाकल्लाह खैरा।
मरहबा, सुभान अल्लाह। चले जी, मैसेजेस भी शामिल करता हूँ, कलाम सुना दें। ये है रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये सुनना है इनको। बहुत शुक्रिया, अल्लाह को बरकत दे। बहावलपुर से ये मैसेज था। आगे है जी, मोहम्मद हम्माद भाई हैं ओकाड़ा से, किस्मत मेरी चमका, ये इनको कलाम सुनना है जी। और आगे है जी, मोहम्मद राशिद भाई हैं हिंद के शहर जलालपुर से, बहुत शुक्रिया हुजूर, जज़ाकल्लाह। ये कलाम इनको सुनना है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। क्या कलाम की फरमाइश की आपने, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे है जी, ये हैं माजिद भाई हैं, माजिद हंजराज साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब हाफिजाबाद से, आबाद रहें सलामत रहें। हंजराज है ये कास्ट है एक, हमारे पंजाब में बिरादरी है उसको, मतलब ये उनका नाम है इस तरह से। बड़ी मेहरबानी जी। वकार भाई कुछ कलाम सुनाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह।
लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी,
सरवर कहूं के मां
مرحبا، کلام بھی شامل ہو رہے ہیں. آئیے آپ کو ہم ابھی ایک پیکج جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے انمول بات. آئیں ذرا دیکھیں.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، سیگمنٹ ہے ایک انمول بات. آپ کو ایک اللہ کے ولی رحمہ اللہ کی بات بتاتا ہوں. سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگ چار چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل اپنے دعوے کے خلاف ہوتا ہے. نمبر ون، ان کا زبانی قول ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں مگر ان کے عمل آزادوں جیسے ہیں. نمبر ٹو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری روزی کا کفیل ہے مگر وہ بہت کچھ مال جمع کر لینے کے باوجود مطمئن نہیں ہوتے. نمبر تھری، کہتے ہیں کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے مگر وہ صرف دنیا ہی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. اور نمبر فور، کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا مگر زندگی کا انداز ایسا ہے جیسے مرنا ہی نہیں. یہ چار دعوے ہیں اور عمل اس کے خلاف ہے. ان چار دعووں میں میں اپنے آپ پر غور کروں، آپ اپنے آپ پر غور کریں. پہلا دعویٰ انسان کیا کرتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. یقیناً ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ پابند ہوتا ہے، مکلف ہوتا ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے. مگر ہم دیکھیں تو ہمارے کام تو آزادوں والے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور نافرمانی میں زندگی کے بسر کرتے ہیں. مگر دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. تو کیا اللہ کا بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کیا اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرے گا؟ تو ہمیں اپنے اس دعوے پر اور اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے. دوسرا دعویٰ، اللہ ہی ہمیں روزی دینے والا ہے، بے شک رزاق ہے، روزی اسی کے دستے قدرت میں، جتنی چاہتا ہے لوگوں کو عطا فرماتا ہے. واللہ یرزق من یشاء، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. مگر ہم اپنے معاملے کو دیکھیں کہ بہت کچھ کماتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات بعض لوگ حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے، شبے کے مال سے بھی نہیں بچتے، بس جو آیا اسے جمع کر دیا، ایک کے دو، دو کے دس، دس کے سو ہو جائیں، مگر پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. دعویٰ ہے اللہ روزی دینے والا ہے. کام ایسے ہیں کہ جب تک ہم مزید کچھ نہ کما لیں ہمیں سکون نہ ملے، اور جتنا آتا جاتا ہے ہمارا اطمینان پھر بھی نہیں ہوتا. روزی کا کفیل اللہ کو مانتے ہیں مگر پھر بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. تیسرا دعویٰ ہمارا یہ ہے، دنیا سے آخرت بہتر ہے. یقیناً بہتر ہے، یقیناً دنیا سے آخرت بہتر ہے، مگر ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہمارے افعال اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہم شاید دنیا میں ہمیشہ رہیں گے اور آخرت کی طرف ہمیں جانا نہیں. دنیا کے لیے تو بہت کچھ سوچتے ہیں، دنیا کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جائز طریقے سے کرنی چاہیے، مگر کیا آخرت کے لیے بھی ایسی کوشش کرتے ہیں، ایسی سعی کرتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمیں آخرت میں اپنے رب سے ملنا ہے؟ تو دنیا سے آخرت بہتر ہے، آخرت کی تیاری بھی ہمیں کرنی چاہیے. چوتھی بات، جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ایک دن مرنا پڑے گا، اور یقیناً مرنا پڑے گا، کوئی انکار بھی کر دے تب بھی مرنا پڑے گا. موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. جب مرنا پڑے گا اس بات کا یقین ہے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اعمال کو تو اعمال ایسے کہ گویا مرنا ہی نہیں ہے، دنیا کے لیے اتنے مگن ہے کہ گویا مرنا ہی نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں ایسے لگے کہ گویا مرنا ہی نہیں ہے، برے اعمال میں ایسے لگے کہ گویا رب کی بارگاہ میں جانا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے. دعویٰ تو ہے کہ ایک دن مرنا پڑے گا اور یقیناً مرنا پڑے گا، مگر اعمال ایسے کیوں نہیں؟ ہم زندگی ایسے کیوں گزار رہے ہیں کہ گویا کہ ہمیں مرنا نہیں. اپنے ان چار دعووں پر ہم غور کریں اور اپنے اعمال پر غور کریں کہ میں رب کا بندہ ہوں, مجھے واقعی رب کی اطاعت کرنی چاہیے, اللہ میری روزی کا کفیل ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے, حلال طریقے سے کمانا چاہیے, جو رب عطا فرمائے اس پر شکر کرنا چاہیے, اور ہمیں آخرت, ہم مسلمان کے لیے بہتر ہے آخرت کے لیے اعمال کرنے چاہیے, آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے, اور مرنا ہے تو مرنے کے لیے, قبر کے لیے, قیامت کے لیے, وہاں کی آسانی کے لیے, جنت میں جانے کے لیے, پل صراط پر چلنے کے لیے, میزان عمل کے لیے کچھ کرنا تو چاہیے, کہ بغیر کچھ کیے, بغیر کچھ اعمال کیے چلے جائیں گے. مرنا ضرور ہے, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں. سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ قول چار دعووں والا نہایت انمول بات ہے, اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, غور و فکر کریں, اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اپنے مزاج کو پولائٹ بھی بنائیں اور درگزر بھی اپنے اندر لے کر آئیں, احساس پیدا کریں دوسروں کا, احساس ہو کوئی تکلیف میں ہے تو مجھے اس کا کیا ہو, اس کا احساس ہو, اپنے مسلمان بھائی کا احساس ہو, جو جن کے حقوق میرے اوپر ادا کرنا ضروری ہے ان کا بھی احساس ہونا چاہیے. اچھا, جن کے حقوق ادا کرنا ضروری نہیں ہے ان کو بھی کسی تکلیف میں دیکھ کر مجھے ایک ہمدردی تو دل میں جاگنی چاہیے کہ اللہ ان کے حق میں بہتر کرے. اچھا, میں کچھ نہیں کر سکتا, بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے, دعا کر سکتے ہیں. اور یہ دعا, یہ خالد بھائی, یہ وہ جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی انسان کو عطا کردہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جو تقدیر بدل سکتی ہے.
بالکل
جی, تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی اور شے تبدیل نہیں کر سکتی ہے, حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, تو دعا کریں ان کے لیے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جب ہم حضور کے انداز دیکھتے ہیں
جی,
تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت اوروں کے لیے ایسی حساس ہوا کرتی تھی کہ کسی کا تکلیف میں پڑنا, بلکہ ایک امت کے والی ہونے کی حیثیت سے کسی بھی امتی کا تکلیف میں مبتلا ہو جانا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر گرا ہے. تو امتی کو چاہیے, بندہ مومن کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے فیضان لے, ان کے کردار سے کوئی حصہ لینے کی کوشش کرے اور اس کو سمجھے, اپنی طبیعت میں حساسیت پیدا کرے. اس کے ارد گرد میں اگر کوئی پریشان حال ہے اور اس کی کسی ایفرٹ سے, اس کے کسی ایکشن سے, اس کی کسی ایکٹیویٹی سے اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمارا اپنے بارے میں یا اپنی طبیعت میں اس طرح کا مزاج لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسرے کے لیے تو حساس نہیں ہوا جاتا, اس کی تکلیف تکلیف ہی نہیں لگ رہی ہوتی, اور ہمیں کوئی چھوٹی سی بات بھی کہہ دے تو وہ اس کے لیے ہم بدلہ ایسا لے رہے ہوتے ہیں جیسے اس نے ہمارا گلا ہی کاٹ دیا تھا, جیسے اس نے ناک ہمارا خون کر دیا تھا. تو یہ طبیعت انسان کے اپنے جنت میں جانے کے راستے میں رکاوٹ
بنے گی. درست فرمایا
بزرگوں نے, اس کے بارے میں ارشاد فرمایا حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت کی دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے.
جی,
نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے تو مالدار رخصت ہوں گے, مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب اور نادار ہو جائیں گے. کر کے تو بڑی نیکیاں گئے تھے, لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا کہ لوگوں کی حق تلفیاں تھیں, ایک تو لوگوں کے کام نہ آنا, یہ طبیعت میں حساسیت کی کمی ہے. پھر ایک ہوتا ہے سلمان بھائی انیشل اسٹیج, آپ نے کوئی کام کیا, آپ کسی کو تکلیف میں دیکھ رہے ہیں, آپ کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے, جب تک ہمارے سر پر نہیں آئے گی تب تک ہم نہیں دیکھیں گے. جب طبیعت انسان کی ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ ابھی تو دوسرا کسی تیسرے کی وجہ سے تکلیف میں پڑا تھا نا, تو آپ کو اس کا کوئی مطلب غرض نہیں تھی اس سے کہ اسے کیا ہو رہا ہے. پھر لوگ آپ کی وجہ سے تکلیف میں آ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس پر بھی توجہ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کو تکلیف میری وجہ سے ہے اور یہ عمل اس کا میری جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائے گا. طبیعت ہی ایسی بن جاتی ہے کہ فکر ہی نہیں کرنی, غور ہی نہیں کرنا, اور میں لوگوں کے لیے کس قدر موذی ہو چکا ہوں اس کی طرف بالکل اندازہ نہیں ہو پاتا. نتیجتاً ہم بیٹھ کر اکیلے میں کڑ بھی رہے ہوتے ہیں, دوسروں سے اگر ملتے ہیں تو यही रोना रो रहे होते हैं, पता नहीं मुझे सबने तन्हा क्यों छोड़ दिया है, मैं अकेला क्यों रह गया हूँ, मेरे पर इतनी बलाएं पड़ती हैं, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होता, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं होता। अगर पिछली जिंदगी पर एक नजर डाल लें तो वजह नजर आ रही होती है कि जब कोई मेरे पास रोना अपना लेकर आता था, अपना दुख लेकर आता था, तो क्या सिर्फ ये भी था कि मैं उसका दुख सुन लूं? भाई जो तुमने किया है ना उसकी सजा पा रहे हो। दूसरों के लिए जब मेरे ये जुमले थे तो आज मैं अपने लिए किस मुंह से रहमत का मुतमन्नी हूँ, किस मुंह से मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे साथ नरमी का मामला किया जाए, मेरे साथ अच्छाई का मामला किया जाए। दूसरों के लिए कुड़ना भी होगा, दूसरों की गमखारी भी करनी होगी, तकलीफ भी दूर करनी होगी, आपको एहसास करना होगा। इरशाद फरमाया गया कि जो नरमी और शफकत से महरूम किया जाता है वो भलाई से ही महरूम कर दिया जाता है। क्योंकि है तो ये ना कि जो आप के पास है वो आप बांटेंगे और जो आप बांटते हैं वो आपको वापस मिलता है। आप क्या कर रहे हैं, ना आपके पास नरमी है ना वो आप बांट रहे हैं, फिर ना आप उसकी वापसी में तमन्ना रखें।
सही।
फिर यही है कि सख्ती और दूसरों से एराज करना, नजर फेरना, जो आपने मामला रखा हुआ था दूसरे भी आपसे ये रखे,
आपसे यही करें,
नतीजा ये होगा आप कह रहे होंगे मैं तन्हा रह जाए।
अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह हमारे हाल में फजल फरमाए। याद रखिए हुकूकुल इबाद में से एक ये भी है, ये भी हक है एक मुसलमान का, जनरल हक है, हर मुसलमान का ही हक है कि उसको गाली ना दी जाए।
अल्लाह अकबर,
ये भी मुसलमान का हक है कि उसे गाली ना दी जाए। हाफिज साहब जी, मैं चाहूंगा आप इस पर कलाम।
सबाब उल मुस्लिम फुसूक, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है, गुनाह का काम है ये, और बंदे मोमिन को ये बात जेब नहीं देती। हमारा इस्लाम हमें उन चीजों से मना करता है कि जो खुद बंदे को जो है ना गंदा करने वाली चीजें हैं, यूं कह लें उसकी जबान को, उसके अखलाक को, उसके किरदार को। जब ऐसा शख्स के जो दूसरों को गालियां दे रहा है ये दर पर, अगर अपने घर के अंदर बैठ के दे रहा है तो अपने बच्चों की तरबियत कर रहा है ये, और बुरी तरबियत कर रहा है। कल को होगा ये कि फिर बाजू का ऐसा होता है बच्चे तो घर से बाहर जाते ही नहीं है जी, स्कूल के अंदर ऐसा माहौल नहीं है, फिर ये बच्चे गालियां क्यों दे रहे हैं, पता ही चला घर के अंदर बाप इस तरह से जो है ना वो अपने अजीजा वकारिब को या दीगर जो अफराद हैं उन्हें कोसता रहता है, इस अंदाज में उसका जो है वो बात करने का अंदाज है, तो बच्चे उसी को ले रहे होते हैं। गुनाह अलैहदा और नुकसान ये कि कल को आपके बच्चे भी वही कलिमात दोहरा रहे होंगे जो आप दूसरों के मुतालिक दोहरा रहे हैं। तो गाली देना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बंदे मोमिन को अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह रसूल का जिक्र करें, मुसलमान का क्या काम है गालियां देने का,
ठीक,
बल्कि अच्छी बात कहें। अगर किसी से कोई झगड़ा भी हो जाए, अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मामला हो जाए, तो ऐसे वक्त में भी इस्लाम हमें सब्र का, हुस्ने अखलाक का और अच्छे रवैये का हमें दर्स देता है। ऐसे अंदाज में भी आपे से बाहर हो जाना और मुंह से ऐसे कलिमात अदा करना जो बाद में शर्मिंदगी का बायस बने, नामा या अमाल के अंदर जो है वो गुनाह का सबब बने, ऐसे अल्फाज हमें हरगिज जबान से अदा नहीं करने
चाहिए। और हाफिज साहब ये मुनाफिक की अलामत बयान की गई है।
बिल्कुल बिल्कुल,
मुनाफिक का काम ये है कि जब वो झगड़ा करेगा,
जा रहा हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की अलामतों में से एक ये है कि जब वो झगड़ा करे तो फिर वो गालियां
देगा। अल्लाह बचाए हमें, तो ये इसका भी ख्याल रखें और हुकूक माफ करवा लें, बल्कि हुकूक अदा कर दें, ये भी एक बात है। जिसका हक आज तक मारा हुआ है, चाहे मतलब उसकी गीबत की है तो भी उसे माफी मांग लें, किसी का पैसा दबा लिया हुआ है उसको वापस कर दें, वापस नहीं कर सकते तो उससे मोहलत ले लें, उससे माफी करवा लें, कुछ भी कर लें। जब तक सांस चल रहे हैं, सांस खत्म होने से पहले ये कर लें, वरना फिर ये इसकी जवाबदही ये कयामत में बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर बंदा सारा बच भी नहीं पाएगा। वहां तो फिर नेकियां देनी पड़ेंगी ना दुनिया में, तो देखें क्या करेंगे भाई, जो पैसे हैं चार पैसे अगले बंदे को दे के या उसकी कोई मिन्नत समाजत करेंगे कुछ इस तरह करके, अपना आपको थोड़ा सा कसर में डाल के, जैसे किसी ने कर्ज दबाया हुआ है 50,000 रुपया कर्ज दबाया हुआ है, 30,000 रुपये का मोबाइल रखा हुआ है, तो भी 5,000 रुपये का मोबाइल रख के काम चला रहा हूँ अपना, 30,000 रुपये का जिसने मोबाइल रखा होता है ना, बाद वो बंदा होता है जिसको पता ही नहीं होता मेरे मोबाइल में फंक्शन क्या क्या है। रियलिटी को फेस करें, क्योंकि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ठीक है, खूब शुद्ध सामान खुद भी नहीं
शिकस्त।
चले आगे बढ़ते हैं और आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। मंदिर की नाजरीन सेहत से मुतालिक है, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और आंखों की हेल्थ के मुतालिक है,
آگے دیکھیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین, آج ہم جس موضوع پہ آپ سے بات کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے آئی فلوٹرز. عموماً دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں, ان کو یہ علامات محسوس ہوتی ہیں کہ جب بھی وہ کہیں جا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی مچھر یا مکھی یا اس طرح کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے, اور جب وہ اپنی آنکھوں کو ارد گرد گھماتے ہیں تو وہ اسی کو فالو کرتے ہیں, تو اس کو ہم آئی فلوٹرز کہتے ہیں. جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں ان کا پراپر معائنہ کرنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چھوٹی سی علامت کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک خطرناک بیماری کی صورت میں ہو. آئی فلوٹرز اس وقت بھی آ سکتے ہیں جب آپ نیند پراپر نہ کریں. آئی فلوٹرز اس وقت بھی آ سکتے ہیں جب آپ بہت زیادہ اسٹڈی کر رہے ہوں, آپ کے ایگزام چل رہے ہیں, آپ کنٹینیوسلی ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پڑھ رہے ہیں, کتابوں میں لگے ہوئے اسٹرینتھ پڑھ رہے ہیں, اس سے بھی آئی فلوٹرز آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے جو ہوتے ہیں پیشنٹ جن کے مایوپک آئیز ہوتی ہیں, بہت زیادہ نمبر ہوتے ہیں مائنس میں, ان کو بھی آئی فلوٹرز محسوس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم مزید پروگرس کرتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں, آگے ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, تو ہماری آنکھ کے پیچھے ایک پردہ ہے ریٹینا, اس کی وجہ سے بھی آئی فلوٹرز آ سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھے معالج سے رابطہ کرتے ہیں, آنکھوں کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, تو وہ آپ کی آنکھوں کا معائنہ آپ کی آنکھ کو ڈائلیٹ کر کے آپ کے پردہ دیکھنے کی صورت میں کرتا ہے. اس سے بعض اوقات ہمیں پوسٹیئر وٹریس ڈیٹیچمنٹ ملتی ہے یا ریٹینل ڈیٹیچمنٹ یا اور بہت سی بیماریاں پتہ چلتی ہیں جن کا علاج بہت حد تک موجود ہے, تو آپ اس علامت کی صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان کی ہدایت کو فالو کریں, اور اپنے جو روٹین ہے, روٹین ورک ہے, اس میں آپ توجہ دیں, اپنی لائف کو ایڈجسٹ کریں, اپنے آنکھوں کو اتنا اسٹرین نہ دیں, اپنی باڈی کو اتنا استعمال نہ کریں, اتنا اسٹریس نہ دیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں. صحت ہے تو آپ ہیں. آئی فلوٹرز ایک معمولی شے ہے, لیکن معمولی علامات ہے, لیکن اس کا علاج جو ہے آپ اپنے قریبی معالج سے جا کے اس کا علاج کروائیں اور اس کا معائنہ کروائیں, اس کو سیریس لیں اور اس کا صحیح طور پہ معائنہ کروائیں. عموماً آنکھ کے حوالے سے لوگ آنکھیں واش نہیں کرتے, دھوتے نہیں ہیں, آنکھ کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے. ہم ماشاءاللہ پانچ وقت کی نماز میں منہ دھوتے ہیں, وضو بناتے ہیں اور اس میں آنکھیں بھی دھوتے ہیں, لیکن آنکھوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اسپیشلی آنکھوں کو الگ سے اچھی طرح دھوئیں, دھونے کی عادت بنائیں, واش یور آئیز ریگولرلی, ٹھیک ہے. آنکھ کی حفاظت کریں, اگر سرما بھی لگاتے ہیں تو اس کو واش کیا کریں, ٹھیک ہے, کوئی اور لائنر لگاتے ہیں اس کو واش کر لیا کریں, ٹھیک ہے, اور آنکھ کی حفاظت کو یقینی بنائیں. پریکاشن از بیٹر دین کیور, جتنا آپ پریکاشن کریں گے اتنی زیادہ آپ بیماریوں سے بچتے رہیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
واہ جی واہ, کیا بات ڈاکٹر صاحب کی, اچھے مدنی پھول بھی بیان کر رہے ہیں اور آنکھوں کا, آنکھوں کی ہیلتھ کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں, اور بالخصوص موبائل کی تیز لائٹ اس کو کنٹرول کریں کہ یہ تیز لائٹ بھی آنکھوں کو بڑا ڈسٹرب کرتی ہے, اور بچوں کی آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا ہے, اس طرح کی بھی خبریں سنی ہیں موبائل کی تیز لائٹ کی وجہ سے. تو بچوں کو اگر موبائل, پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے بچایا ہی جائے, مطلب اگر موبائل دینا ہی ہے بچوں کو یا بچے لے ہی رہے ہیں تو اس کی برائٹنس کو جو ہے وہ آٹو پہ رکھیں. برائٹنس آٹو پہ رکھی ہو نا تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے, کہ جہاں زیادہ چاہیے ہوتا ہے وہاں وہ زیادہ کر لیتا ہے, جہاں کم چاہیے ہوتا ہے وہاں کم کر لیتا ہے. جیسے اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ خود بخود اس کے سینسر اس کو برائٹنس کو جو ہے وہ لو کر لیں گے, اور اگر آپ باہر نکل رہے ہیں روشنی تیز روشنی ہے اس میں دیکھنے کے لیے وہ آپ برائٹنس جو ہے اس کو بڑھا دیتا ہے, تو یہ بھی اس کو بھی اختیار کیا جائے. اور بچے کو موبائل اگر دیں تو اس کو چائلڈ موڈ بھی ایک ہوتا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. بہر کوشش کریں کہ بچے کو موبائل دیں تو نیٹ وغیرہ جو ہے وہ یہ بند کر کے ہی دیں, اور اس کا ایک نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ بچہ جب آگے جاتا ہے اور موبائل چلاتا جائے گا, یوٹیوب میں چلا جائے گا, تو پھر وہ آگے
مطلب کہاں سے کہاں نکل سکتا ہے اور آپ کا ڈیٹا پیکج بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ بھی ساتھ میں بات ہے، تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سر اب یہاں ایک میسج ہے اور وقت بھی احترام پذیر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس میسج پر کچھ کمنٹ فرمائیں، پھر ہم سلاۃ السلام بھی پڑھتے ہیں، پروگرام کی آخری بات بھی ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ اگر والد نے اولاد کے حقوق پورے نہ کیے ہوں اور نہ ہی بیوی بچوں پر جو ہے وہ کوئی توجہ دی ہو تو کیا کہیں گے؟
دیکھیں اولاً تو ہر والد کو اپنے بچوں پر گھر والوں کے حقوق ادا کرنے ہی توجہ دینی چاہیے، اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا،
جی
حقوق ادا نہیں کیے، توجہ بھی نہیں دی، تو اس بات سے جو اس کے بچے ہیں وہ اس کا حق ادا نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا.
ٹھیک،
یعنی والد کے حقوق جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے.
صحیح،
اگر اس نے درست نہیں کیا، اپنا حق ادا نہیں کیا، بچوں کا خیال نہیں رکھا، تو اب بچوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا حق بھی ادا نہ کریں. اس نے غلطی کی ہے تو بچوں کو غلطی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بچوں کا ان کے حق ادا کرنے کی وجہ سے ان کی ایسی دعا بچوں کو مل جائے جو ان کے خیر و برکت کا باعث بن جائے. تو لہٰذا جو ہے وہ بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، اگرچہ انہوں نے ان کی جو ہے وہ اتنی کیئر نہ کی ہو. عمومی طور پر بعض اوقات ایسے کیسز آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر دوسری شادی کر لی، اب ساری توجہ جو ہے وہ دوسری فیملی پر ہو گئی، پہلی فیملی پر توجہ چھوڑ دی. تو اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ان کا حق ہے، ان کا بھی تو حق ہے.
ٹھیک،
یہ بھی آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن بچوں کو برحال جو ہے وہ اپنے باپ کے حق کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے.
درست فرمایا. اسی پر پروگرام کو احترام سے لے کر چلتے ہیں. اللہ کریم جن کے حقوق رکھے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کریں. اپنے گھر میں جو افراد ہیں ان کی بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ہمسائے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہمارے ساتھ رہنے والے افراد ہیں ان کو بھی گالی گلوچ کرنا یا اس طریقے سے ڈیگریڈ کرنا، ذلیل کرنا یا بلا وجہ شرعی ان کو شرمندگی کا جو ہے وہ احساس دلانا، یہ بھی اچھی بات نہیں. جیسے آپ نے آپ کو بچائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اچھے کام، اچھے اخلاق، اچھے کردار کو اپنائیں گے، بیڑا پار ہوگا. یہ سلاۃ السلام پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
اے
سبحان ربی رحمت.
تو حسین